چلیے جی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ابنی آیات کی، آیت نمبر 60 سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور وہ قصہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں ہی چلتا رہوں گا. اس آیت سے واقعے کا بھی آغاز ہے اور سبق کا بھی آغاز ہے. سورۃ الکہف میں ہم نے آغاز میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے تھے. انہی سوالات میں ایک سوال موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا کہ یہ کون تھے اور اس کی کیا حقیقت ہے. تو اس کے جواب میں جو وحی اتری اور 15 دن کے وقفے کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو اسی میں پھر یہ واقعہ بھی تھا. اس سے پہلے مکہ والے اس واقعے سے آگاہ نہیں تھے اور کوئی ایسی بات ان کے بیچ میں اس کے بارے میں مشہور بھی نہیں تھی، لیکن جو ان کا سوال تھا وہ بھی یہود مدینہ کے کہنے پہ پوچھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ وہ واقعہ سنایا بلکہ اس میں سے عمل کی بہت ساری باتیں بھی ساتھ رکھیں، اور اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خفیہ اشارے بھی کر دیے گئے ان آیات میں کہ اگر آج کے حالات آپ کو درست نہیں لگ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اگر اس پورے واقعے کا ایک مین تھیم آپ لکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سننی سمجھنی اور پھر اس سے اپنے لیے عمل کی راہیں متعین کرنا آسان ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ آسان تکرہو شیئم وہو خیر لکم. اردو میں اس کا کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز انسان کو بری لگے وہ اس کے لیے بری ہی ہو. یہ تھیم ہے پورے اس واقعے کا. بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات آنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو جلد باز بھی ہے اور کم حوصلہ بھی ہے وہ فوراً یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بات اب درست نہیں. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہیں اور اس کی حکمتیں جانتے ہوئے یا اس کی حکمتیں جاننے کی کوشش کریں اور اس کے خفیہ اشاروں کو سمجھنے لگیں تو ان کے لیے پھر وہ شر خیر میں بدل جاتا ہے. صبح شام زندگی میں انسان کے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے کلام میں سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر شرح صدر زیادہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ یہ وہی موسیٰ ہیں جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے، صاحب تورات تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تورات نازل کی. موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی معجزات کی ہی قسم کا ایک بچپن تھا. بعض لوگوں کی آزمائش تو بڑے ہونے پہ ہوتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش تو بالکل انفینٹس کی شکل میں، یعنی جب بیبی تھے تو اسی وقت ہو گئی. ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرعون بچوں کے قتل کے منصوبے بنا چکا تھا اور کئی بچے اس کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ کے یہ بات ثابت کرا دی کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور اللہ اپنے کاموں کو کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے خود بخود اس کے اسباب بھی بنا دیتا ہے اور اس کے راستے بھی بننے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کے اندر سے بچ کے فرعون کے محل تک پہنچ جانا، یہ بذات خود ایک موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا کہ ایک معصوم بچہ جب دریاؤں کی لہروں میں سے بچ کے آ سکتا ہے تو پھر زندگی بھر آنے والے مصائب میں سے وہ کیوں نہیں بچے گا. اور پھر اس کے بعد اگر تیسرا امتحان آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے محل میں ہوگا، یہ سارے قصے انشاءاللہ ہم تفصیل سے سورۃ طہٰ میں پڑھیں گے جو اس کے بعد تقریباً ایک سورۃ کے بعد آئے گی. یہاں ان باتوں کا تذکرہ اس لیے لازمی تھا کہ عموماً ایک روایت پیش کی جاتی ہے ان آیات کے ساتھ، اور جس کو سن کے لوگ بعض دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اس قسم کا بچپنا یا بچگانا ذہن کا تصور لانے لگتے ہیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بہت جلد باز تھے، تو میں نے سوچا کہ پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی واقعات پہلے سے رکھے تھے۔ تورات کے حامل تھے، بن اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروا چکے تھے، اور اس قوم کو اب رہنمائی کی طرف بلانے کے لیے دور پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر کے اور تورات کو پا چکے تھے۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مرحلوں سے گزارا ہو، پھر جب اس سے کسی نے پوچھا ایک موقع پہ، وہ کیا سوال تھا، کیسے تھا، میں حدیث ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نوف بکالی، یعنی یہ کعب احبار کا بیٹا تھا جو یہود کے عالم بھی تھے، کہتا ہے کہ جو موسیٰ حضر سے ملنے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، بلکہ وہ موسیٰ بن افراسیم بن یوسف تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا۔ اب یہاں سے ان موسیٰ کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا، سامعین میں سے کسی نے پوچھا، اس وقت لوگوں میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں۔ اب میں کے لفظ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کہنا کوئی خود پسندی کا جملہ نہیں تھا، بڑائی کی بات نہیں تھی، بلکہ حالات اور واقعات یہی تھے۔ اس وقت دنیا میں سب سے پہلی کتاب تورات تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری، موسیٰ پہ اتری، اور مختلف حالات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو بھی دیکھ چکے تھے، تو ان کا یہ کہنا جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا، یعنی آزمائش شروع ہو گئی کہ اچھا آپ ہیں، تو پھر آپ کا معاملہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ باوجود اس کے کہ بہت علم بھی ہو، اور کوئی انسان یہ کہے کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھی۔ یعنی ان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے عمل کی پہلی بات اس واقعے سے آ گئی۔ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں جس کا ذکر شروع میں بھول گئی، ان شاء اللہ تعالیٰ واقعہ ساتھ ساتھ چلے گا سٹوری کی شکل میں اور جہاں جہاں آیتیں آئیں گی اس کی وضاحت میں، لیکن اگر آپ اپنے نوٹس میں ایک سائڈ پہ، بیک پہ، یا اپنے کوئی بھی ایک الگ نوٹ بک پہ ایک ٹاپک پہلے سے لکھ لیجئے کہ موسیٰ اور خضر کے واقعے سے عمل کی باتیں۔ اب جیسے ابھی پہلی بات میں نے کہی، تو آپ تفسیر سے ہٹ کے الگ سے بھی عمل کی باتیں نوٹ کیجئے۔ کہانی سننے کا یہی خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ علم میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے بہت علم ہے، بلکہ اللہ کے حوالے بات کو کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ دو دریاؤں کے ملنے پر، یعنی وہاں جہاں دو دریا ملتے ہیں، میرا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ چلیے یہاں سے اپنی اس لسٹ میں دوسری بات عمل کی لکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے برا نہیں مانا۔ اس لیے اگر ہم علم کے ساتھ اپنا گہرا تعلق محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو یا کوئی دوسرا کہہ دے کہ فلاں شخص آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پہ برا کریں، ان سے ملاقات کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تھا امت مسلمہ کے اسلاف کا طریقہ عمل، کہ وہ علم والوں سے نسبتیں جوڑتے تھے، وہ ان کے ساتھ تقابل نہیں کرتے تھے یا کسی قسم کی بیڈ فیلنگز نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہی اور علم حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پوچھ رہے ہیں کہ میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں، ان سے کیسے ملتا ہوں؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ یعنی اپنے ساتھ کچھ ایک سامان، ایک تھیلا سا بنا لو اور اس میں مچھلی رکھ لو۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور انبیاء کرام کو ایسے معجزے بہت سارے دیے گئے۔ جہاں وہ مچھلی وہاں سے نکل کے پانی میں چلی جائے گی، وہیں وہ بندہ ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی، وہ خود اور ان کا خادم یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ یوشع بن نون کون تھے؟ نبی بھی تھے، بعض روایات میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی بھی بنے، یعنی برادر ان لا بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، ان کو ساتھ لے کر چلے، یہاں تک کہ وہ راستے میں ایک چٹان پر پہنچے، وہاں وہ اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ اس وقت وہ مچھلی زنبیل میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری۔ زنبیل جیسے سیک، تھیلا، کبھی لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا ہوگا تو وہ پھر ایسے جالی سی بن لیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں، تو اسی طرح کی کوئی چیز یہاں لگتی ہے۔ دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح کا بنا ہوا راستہ چھوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک طاق کی طرح دریا میں بنا رہا، جیسے ہول ہو جاتا ہے نا، چاروں طرف پانی ہے لیکن اندر ایک ٹنل سمجھ لیں۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ ان کا پانی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پیدا ہوئے تو سمندر کے اندر ماں چھوڑ دیتی تھی یا دریا کے اندر لے لیتی تھی، چھوڑ دیتی تھی، پھر وہیں سے ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا کہ جب اس کنارے پہ فرعون اور ملکہ آسیہ نے ان کو لے لیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ان کا یہ پانی کا ذکر ہے، پھر فرعون کے ڈوبنے کے وقت میں بھی انہوں نے پانی کو لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ راستہ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، یعنی سو کر اٹھے، تو ان کا خادم جو یہ منظر دیکھ رہا تھا انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی پھر عمل کی بات ہے کہ خادم ہے جو ساتھ، وہ چوکنا ہے، جو استاد یا پھر موسیٰ علیہ السلام اگر ایک نبی کے روپ میں دیکھ لیں یا ایک لیڈر کے روپ میں دیکھیں تو ان کے سونے پہ وہ جاگتے رہے، اور اچھے خادم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے صحابہ کرام تھے۔ ربیع بن اسلمی بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو گھر نہیں جاتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ہتھیاروں کی یعنی آواز سنی جیسے زنجیروں کی ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا تو باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے میں بھول نہیں رہی تو یہ ربیع بن اسلمی ہی تھے، یا میں بھی نام چینج ہو سکتا ہے، بہرحال ایک صحابی تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ ابھی تک گھر نہیں گئے؟ تو کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے سوچا کہ آپ کو رات کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، اور اسی طرح آپ کی حفاظت کے خیال سے میں یہیں بیٹھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے بندوں کو ایسے مخلص ساتھی دے دیتا ہے کہ جو اس سفر میں پھر ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اطلاع دینا بھول گئے، اس سے بھی ایک پتہ چلتی ہے بات کہ باوجود اس کے کہ ساتھ نکلے، گھر سے گئے اور وہاں تک پہنچے، لیکن بھول گئے۔ انسان سے بھول ہو سکتی ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں، کوئی انسان مکمل نہیں، اور اگر کسی سے کوئی بھول ہو جائے تو اس سے یہ نہیں محسوس کرنا کہ وہ اس کی بدنیتی ہے۔ اور پھر سفر پر چل کھڑے ہوئے، وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت سے شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے جہاں تک جانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ آیات میں آئے گا، وہاں پھر عمل کی بات نوٹ کیجئے گا۔ یوشے نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، دیکھیے کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی، اور شیطان نے مجھے ایسا بھلایا کہ اس واقعے کو آپ سے ذکر کرنا مجھے یاد ہی نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی، یعنی وہیں تو پہنچنا تھا، اب آگے کیوں آگے ہیں؟ چنانچہ دونوں اپنے نقوشے پا یعنی قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے اسی چٹان تک آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑھے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ یہ بات بھی اس بات کی دلیل بن گئی کہ یہ وہی موسیٰ تھے جو بنی اسرائیل کی طرف آئے. میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں. کتنی عاجزی ہے نا. حضرت خضر نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہذا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا. یہاں بھی دیکھیے موسیٰ کی بہت زیادہ عاجزی، اور علم سیکھنے کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ میں صبر بھی کروں گا اور اختلاف نہیں کروں گا. حضرت خضر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ سے بیان نہ کر دوں. شرط لگائی، تو گویا کہ استاد شرطیں بھی لگا سکتا ہے کسی بھی ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے. یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے کہ ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا. انہوں نے کشتی والوں سے کہا، ہمیں بھی سوار کر لو. کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر بغیر کرائے ہی کے سوار کر لیا. ابھی کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ حضرت خضر نے اپنا بسولہ لے کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور اسے عیبدار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ لیے کشتی پر بٹھا دیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اور تاکہ ساری کشتی والے ڈوب جائیں، یہ آپ نے کیا عجیب حرکت کی. حضرت خضر نے جواب دیا، میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجیے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے. یعنی چپ رہ نہ سکے، جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہوا. بہرحال پہلی بھول تھی اور ان کے استاد نے ان کو معاف کر دیا. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابھی وہی روایت ہی چل رہی ہے ہماری جو ہم نے شروع سے دیکھی تھی صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا. آپ نے فرمایا، اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ دونوں کا علم اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ سے پانی لیا ہے. یہاں رک کے اگر ہم بھی اپنے علم کا حساب لگا لیں، جب بڑے بڑے انبیاء کرام کا علم ایک چونچ کے برابر بھی نہیں، تو ہم تو ذکر ہی نہیں کر سکتے اس بات کا کہ ہمارے پاس کوئی علم بھی ہے. کوئی فخر نہ کرے، کوئی تکبر نہ کرے، کوئی بڑا نہ بنے کہ میرے پاس بہت علم آ گیا، اب تو 15 پارے بھی ہو گئے، اب کوئی ہو تو مجھے پھر مقابلہ کرے میرا. ایسا نہیں ہے. علم والوں کی شان جھکنا ہے، جو جتنا جھکے گا اتنا فائدہ پائے گا، اتنی خیر پائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا کہ پانی، پورا پانی ایک طرف، انسانوں کا علم ایک طرف اور اللہ کا علم دوسری طرف. اب آگے پھر واقعہ شروع ہوتا ہے. پھر وہ دونوں کشتی سے نکل آئے اور ساحل پر چلتے گئے. راستے میں حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا. حضرت خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑ دیا، تو گویا کہ اسے مار ہی ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک ہی کر ڈالا ناحق طور پر، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. حضرت خضر کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، اور یہ کام تو پہلے کام سے بھی سخت تر تھا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو جائے گا. یعنی ون مور چانس, ایک چانس اور دے دیں, اس کے بعد بھی اگر میں کچھ بولوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لیجیے گا. اب آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے واقعے کا. پھر وہ دونوں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا, لیکن انہوں نے انہیں کچھ کھانے کو نہ دیا. اتفاق سے انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی. حضرت خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا, یعنی اس کی مرمت کر دی, اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا دیا نہ ہماری ضیافت کی, اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے آپ دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی لے سکتے تھے, یعنی جس سے ہم کھانا کھا لیتے. حضرت خضر کہنے لگے, بس اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی, اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ صبر کیے جاتے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتا. تو یہ تھا واقعہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ القحف کے اندر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے علم سکھاتا ہے انسانوں کو, کبھی مشاہدہ کروا کے اور کبھی علم کی مستندوں میں بٹھا کے. اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح بخاری ہی میں ہے, کتاب التفسیر, ترمذی میں بھی ہے, ابواب التفسیر میں, اس میں ان واقعات کی حکمت بیان کی گئی کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کشتی کو عیبدار کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ جب یہ کشتی ظالم بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دے اور کشتی والے پھر سے اسے درست کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسرے واقعے کی تاویل یہ ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے اور لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا, تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے, یعنی لڑکے کی محبت میں والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اچھا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے اور اس کے ماں باپ اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر مہربان ہوں. تو یہ کہانی تھی. اب ہم آیتوں کے ساتھ چلیں گے, لیکن کیا خیال ہے کہ ایک بار تلاوت سنی جائے, کیونکہ یہ پوری آیات جو ہیں یہ اس ایک واقعے میں سمٹ گئی ہیں. میں چاہوں گی کہ اب آپ تلاوت سنتے وقت سامنے اپنے قرآن پاک کھول لیں اور دیکھیں کہ ابھی تک کتنی بات سمجھ آئی. ہوپ فلی جتنی بات پہلے معلوم ہوئی تھی اب اس سے تقریباً 50% تو مور ہی بڑھ چکی ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اس تلاوت کے بعد پھر لفظوں کے ساتھ چلیں گے اور بہت سارے معنی اور مفہوم کے سمندر ہمارے سامنے کھلیں گے کہ جب انسان کسی ایک واقعے کو اپنی زبان میں پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتا ہے تو اس سے اور زیادہ اچھا سیکھتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے وہ لفظ نکلتے ہیں تو پھر اس میں عمل کی کتنی باتیں ہیں. چلیے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءها يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا